بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد.
ایران امریکہ مذاکرات کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی کا نقطہ نگاہ. بحران شام کے بارے میں ایران مصر ترکی سربراہی اجلاس. لندن میں پاکستان افغانستان برطانیہ اجلاس کے نتائج. عراق میں جاری بدامنی کے پس پردہ محرکات. قاہرہ میں او آئی سی کا سربراہی اجلاس، نتائج اور امیدیں.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir.
جی ہاں ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے گزشتہ دنوں اپنے خطاب میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران کے موقف کی کھل کر وضاحت کر دی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک بندوق کی نوکوں کا رخ ایران کی طرف رہے گا، امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے معنی رہیں گے. ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائیے.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنئی نے امریکہ کی جانب سے تہران واشنگٹن براہ راست مذاکرات کے معاملے کے بارے میں فرمایا ہے کہ امریکہ کی مشرق وسطی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں، جس کے ازالے کے لیے تروپ کا پتہ چاہیے. جمعرات کے روز تہران میں فضائیہ کے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے ایران کو مذاکرات کی میز پر کھینچ لانے کو ایسا کارڈ قرار دیا جس کی امریکیوں کو سخت ضرورت ہے، اور فرمایا کہ امریکی دنیا پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی نیت تو صاف ہے، لیکن اس نیک نیتی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. قائد انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف 34 سال سے جاری امریکی دباؤ کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کی باتوں کو امریکی حکام کی عدم صداقت کا کھلا ثبوت قرار دیا. امریکی حکام مختلف وقتوں میں ایران کے ساتھ گفتگو کی بات کر چکے ہیں، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 34 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ملت ایران کے خلاف ان کی مخاصمانہ پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی. آج جب امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے تو اسے عالمی سطح پر بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ جوہری مذاکرات میں بھی وہ سچائی کے ساتھ عمل نہیں کر رہا ہے. امریکہ کی غیر منطقی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا میں بہت سے بحران پیدا ہوئے ہیں، اور شام کا بحران بھی امریکہ کے پیدا کردہ بحرانوں میں سے ایک ہے. شام میں اپنی سازشوں کی ناکامی کے بعد امریکہ آج مذاکرات اور گفتگو کا خیر مقدم کر رہا ہے، حالانکہ ایران بحران شام کے آغاز سے ہی مذاکرات اور گفتگو پر تاکید کرتا چلا آ رہا ہے. ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات بھی مغرب اور خاص طور سے امریکہ کی جانب سے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے بارے میں ملت ایران کے مسلمہ حق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اب تک ناکام رہے ہیں. امریکہ مختلف طریقوں سے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جاری مذاکرات میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا چلا آیا ہے، حالانکہ ایران کی جوہری سرگرمیاں مکمل طور سے پرامن مقاصد کے لیے ہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی عدم صداقت اور بدنیتی کے ثبوت کے لیے صرف ملت ایران کے خلاف پابندیوں میں لائی جانے والی شدت کی جانب اشارہ کرنا ہی کافی ہے. امریکہ اپنے تازہ اقدامات کے تحت ایرانی تیل کے بدلے اشیاء کے تبادلے کو بھی روکنا چاہتا ہے. امریکہ نے 4 سال پہلے بھی ایران کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تھی، اور اس کے جواب میں ایرانی حکام نے سچائی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن حالیہ 4 برسوں کے دوران ایران کے خلاف سازشوں کے دوام، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے فتنہ پرور گروہوں کی حمایت، حتیٰ ایرانی سائنسدانوں کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے سوا کسی اور چیز کا مشاہدہ نہیں کیا گیا. مذاکرات تو اس وقت معنی خیز ہوتے ہیں جب فریقین نیک نیتی کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دینے سے گریز کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. قائد انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق مذاکرات برائے مذاکرات، ٹیکٹیکل مذاکرات یا سپر پاور حیثیت ظاہر کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش ایک ہیلا گرانہ اقدام ہے. امریکہ ایک ایسے وقت ایران کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہا ہے جب اس نے ملت ایران کے خلاف سخت گیر پالیسیاں اپنا رکھی ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایران کے حوالے سے بیک وقت دباؤ اور مذاکرات کی پالیسی کبھی کامیاب نہیں رہی، اور ایرانی عوام امریکہ کی ہیرا بازیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ملت ایران کبھی بھی دشمنوں کی ہیلا بازیوں سے مرعوب نہیں ہوئی، اور اس نے پوری ہوشیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے حیرت انگیز ترقی بھی کی ہے۔ ایران کے عوام انقلاب اسلامی کے بعد کے 3 عشروں کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کو اچھی طرح بھانپ کر انہیں پوری دقت نظری کے ساتھ ناکام بناتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بھی فرمایا ہے کہ ملت ایران نے دنیا کی دیگر قوموں کو بھی سکھا دیا ہے کہ اغیار کے تسلط کے مقابلے میں استقامت کی جا سکتی ہے، اور خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کامیابی کی منزلیں طے کی جا سکتی ہیں۔
ناظرین، بدھ کے روز قاہرہ میں ایران، ترکی اور مصر پر مشتمل ایک سہ فریقی اجلاس ہوا، جس میں شام کے بحران پر غور و خوض کیا گیا۔ اس اجلاس کے نتائج کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پیش خدمت ہے۔
ایران، مصر اور ترکی کے سربراہوں نے قاہرہ میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس کے دوران شام کے بحران کو جلد از جلد حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد، مصر کے صدر محمد مرسی اور ترکی کے صدر عبداللہ گل نے قاہرہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر بدھ کے روز ایک سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی، جس میں شام کے بحران کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس سہ فریقی اجلاس میں جو 1 گھنٹے تک جاری رہا، بحران شام کے حل کے سلسلے میں مختلف تجاویز اور معاملات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ شام میں تشدد کو رکوانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس اجلاس میں طے پایا کہ ایران، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ سہ فریقی سربراہی اجلاس کے نتائج اور تجاویز کو حتمی شکل دیں گے، تاکہ بحران شام کا جلد از جلد حل تلاش کیا جا سکے۔ دہشت گردوں کے لیے بیرونی حمایت کا خاتمہ، شام میں لڑنے والے مسلح گروہوں کے لیے اسلحے کی ترسیل کی بندش، اور قومی مذاکرات اور انتخابات کے انعقاد بحران شام کے حوالے سے ایران کی پیش کردہ تجاویز کے اہم نکات ہیں، جن پر مختلف فورموں پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ قاہرہ میں ایران، مصر اور ترکی کا سربراہی اجلاس اور ایسے اجلاسوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رکھنے پر تاکید اس بات کی علامت ہے کہ شام کے بحران کا جاری رہنا اس خطے اور خاص طور سے شام کے ہمسایہ ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے، لہذا اس معاملے کو منطقی طریقے سے حل کیا جانا ضروری ہے۔ قاہرہ اجلاس میں ترکی کی شرکت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انقرہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر اس نے شام کے بارے میں اپنی ماضی کی پالیسیاں جاری رکھیں تو وہ رائے عامہ کی نظر میں الگ تھلگ ہو کر رہ جائے گا، جبکہ شام کے حوالے سے اس کی پالیسیوں کے خلاف اندرون ملک بھی احتجاج اور مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران شروع ہی سے شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی غرض سے مختلف سطح پر سرگرم سفارتکاری کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس نے بحران شام کے پرامن تصفیے کے لیے 6 نکاتی منصوبہ بھی پیش کیا ہے۔ ایران کے 6 نکاتی فارمولے اور گزشتہ دنوں صدر بشار اسد کی جانب سے دمشق یونیورسٹی میں پیش کیے جانے والے امن منصوبے میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ صدر بشار اسد نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ شام کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے ملک کی آئندہ سیاسی قیادت اور نظام حکومت کا تعین کریں گے، کیونکہ شام کی حکومت بھی عوامی خواہشات اور مطالبات کا احترام کرتی ہے اور ریفرنڈم اور انتخابات کے ذریعے عوامی مطالبات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ خطے کے دیگر ممالک اور خاص طور سے شام کے ہمسایہ ممالک تعاون اور مشوروں کے ذریعے اس عمل کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ صدر احمدی نژاد نے بھی قاہرہ اجلاس میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ انصاف، احترام اور آزادانہ انتخابات ساری دنیا کے لوگوں کا حق ہے، اور شام کے عوام بھی آزادانہ انتخابات میں حصہ لے کر اپنے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن شام میں جنگ اور بد امنی کا جاری رہنا پورے خطے کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا، جس کے نتیجے میں اس کے ہمسایہ ملکوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہی سوچتے ہوئے ترکی نے ایران اور مصر کے ساتھ قاہرہ اجلاس میں شرکت کی ہے اور شام کے بحران کے حل کیے جانے پر زور دیا ہے۔
ناظرین قاہرہ کے سہ فریق اجلاس سے اب چلتے ہیں لندن کے سہ فریق اجلاس کی طرف، جہاں پاکستان، برطانیہ اور افغانستان کا سہ فریق اجلاس ہوا، جس میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان سے برطانوی فوجوں کے انخلا پر بھی غور کیا گیا۔ اس صورتحال کے بارے میں اور اس سہ فریق اجلاس کے حوالے سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر کہتے ہیں،
اصل میں کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ اور برطانیہ ہے ان کا نقطہ نظر تو ایک ہی ہے، اینگلو سیکسن ہمارا جو ایک امپیریلزم کہہ لیجیے جو کہا جاتا ہے وہ آن دی سیم پیج ہے، اور وہ چاہتے یہی ہیں، دنیا جانتی ہے کہ یہ 1914 تک اپنی افواج افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں، بلکہ برطانیہ نے 1913 کا اعلان کر رکھا ہے، اور سب سے اہم امریکہ کے بعد برطانیہ ہی ہے، اور بہت سے معاملات میں برطانیہ ہی امریکہ کا جو رول ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آگے جا کر ایک ہراول دستے کے طور پر مذاکرات بھی کرتا ہے اور بات چیت بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر افغان مسئلے پر امریکی یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہاں رہنے کی وجہ سے اس خطے میں اور ایک سامراجی قوت کے طور پر حکومت کرنے کی وجہ سے وہ افغانستان کو بھی اور پختون ایریا کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں امریکیوں کی نسبت، وہ ان کے کلچر سے، تہذیب سے، ان کے مزاج سے زیادہ واقف ہیں۔ ایک طرف تو ان کو افواج کی وڈرال کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ آبرو مندانہ وڈرال چاہتے ہیں، دوسری طرف کرزئی کی ٹینیور بھی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد وہاں کون ہوگا جو ان کا جانشین بن کر امریکہ اور برطانیہ کے مفادات کی ترجمانی کرے گا۔ ایک بات تو نظر آتی ہے کہ وہ اب طالبان سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس بات کو اگرچہ وہ انکار کرتے ہیں لیکن ان کے دو دور، تین دور ہو بھی چکے ہیں، میونخ میں بھی ہوئے ہیں، قطر میں بھی ہوئے ہیں، اگرچہ اس میں ابھی کامیابی انہیں ملی نہیں۔ یہ ایک ٹف جاب ہے جو ان کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے، اور سفارت خانے کے لحاظ سے خاصا مشکل کام ہے۔ یہ ایک پورا ایجنڈا ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ خبریں یہاں بھی آ رہی تھیں کہ وہ طالبان جو ہم نے گرفتار کر رکھے ہیں پاکستان نے، ان کو رہا کیا جائے یا رہا کیا جا رہا ہے، اگرچہ ان کی بھی شرائط ہیں۔ ادھر طالبان کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور پاکستان کے تین سیاستدانوں کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں، منور حسن کا اور مولانا فضل الرحمان کا اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف کا، کہ اگر یہ ضمانت دیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جس کا مطلب ہے کہ فری کینڈ میں کچھ ایک طرح کا بریک تھرو ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، بات کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن یہ بات ایک طے ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری یہ سمجھ گئے ہیں کہ افغانستان میں اب جنگ جیتنا مشکل ہے، اور کوئی ایسا بندوبست کر کے جانا جہاں ان کا آدمی وہاں بیٹھا رہے اور وہ اتنی کنسیشن نہ دے سکے طالبان کو کہ بالکل لگے جیسے اس خطے میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور ایسی صورت میں جو کاؤنٹر فورسز ہیں، دوسری فورسز ہیں، اور ظاہر ہے افغانستان صرف طالبان پر مشتمل نہیں ہے، پورا شمالی اتحاد ایک ڈفرنٹ رویہ رکھتا ہے، مختلف رویہ رکھتا ہے، ان سب کے درمیان ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کابل کی حکومت جو ہے وہ سب کی حکومت بن کر وہاں رہے اور امن و امان علاقوں میں پیدا ہو جائے، جہاں علاقے سپورٹ کر دیے جائیں اور ایک وفاقی حکومت بہت سے مسائل کو چلائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے آپشن، ایک نہیں بیسیوں آپشن ہیں جن پر یہ غور کر رہے ہیں۔ امریکہ کا انٹرسٹ بڑا واضح ہے، خطے کے ممالک کا انٹرسٹ کیا ہے وہ ان کے ممالک سے پوچھے بغیر وہ طے نہیں کر سکتے۔ پاکستان، ایران اور شاید کچھ اور ممالک بھی، چین بھی، انڈیا بھی اور کچھ اور ممالک بھی، سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی اب اس میں امپورٹنٹ ہیں، ان کا بھی انڈیا لے کر انہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے سفارتکاری میں، خاص طور پر افغانستان کے معاملے میں سفارتکاری میں، برطانیہ کو ایک ایج حاصل ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بات چیت جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سارا پروسیس چلتا رہے تو اللہ کرے کہ کچھ ٹھیک اور بہتر جو ہے حال اس کا نکل آئے۔
جی ہاں ناظرین، اب چلتے ہیں عراق کی طرف، جہاں بدامنی اور دہشت گردی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور اس میں کبھی تیزی آتی ہے اور کبھی کمی۔ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، اس حوالے سے مختلف آرا ہیں، دیکھیے ایک رپورٹ۔
عراق کو اس وقت بدامنی کی جس صورتحال کا سامنا ہے، گزشتہ دو برسوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس ملک میں جاری بدامنی کی نئی لہر سے اس سازش کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جو امریکی حکام نے چند سال قبل تیار کی تھی۔ یہ سازش عراق کو کرد، شیعہ اور سنی آبادی والے تین حصوں میں تقسیم کیے جانے کی تجویز پر مشتمل تھی۔ یہ تجویز جو بائیڈن نے پیش کی تھی۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض عراقی اغیار کی مدد کے ساتھ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے در پہ ہیں۔ حالیہ دنوں میں عراق کے سنی آبادی والے علاقوں میں حکومت مخالف مظاہرے کیے گئے۔ اسی دوران عراق میں دہشت گردانہ واقعات بھی رونما ہوئے۔ شمالی عراق میں واقع کرکوک شہر میں پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 100 افراد جاں‌بحق اور زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے عراق میں تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں، ان کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں غور طلب بات یہ ہے کہ عراق کے العراقیہ اتحاد نے عراق کے سنے علاقوں کو خود مختاری دلانے کے لیے خطے کے بعض ملکوں سے مدد مانگ لی ہے۔ ایاد اللاوی کی زیر قیادت العراقیہ اتحاد نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے حکام سے مشاورت کی ہے۔ اس اتحاد نے حال ہی میں احمد دباش، حسن دریج، عدنان دلیمی اور سامی الجنانی جیسے افراد پر مشتمل ایک وفد سعودی عرب بھیجا ہے۔ اس وفد نے سعودی عرب کے بعض شہزادوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دریاسنا ایاد اللاوی کی جانب سے ایک وفد قطر بھی گیا ہے، جبکہ ایک اور وفد انقرہ کے حکام سے مذاکرات میں مصروف ہے۔ ان تمام امور کے پیش نظر اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ عراق میں حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہرے اور اس ملک کے حساس علاقوں میں کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیاں اغیار کی سازش کا حصہ ہیں، جس کو عراق کے بعض گروہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف، یعنی او آئی سی کے قاہرہ اجلاس کی طرف، جو ان دنوں کے حالات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ او آئی سی عالم اسلام کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس میں 57 اسلامی ممالک رکن ہیں اور 1 ارب سے زیادہ نفوس کی یہ نمائندگی کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ اور تنظیم ہے، لیکن اس سے جو توقعات اب تک رہی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکی ہیں۔ قاہرہ میں جو حالیہ اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر 3 باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ 1 شام کا بحران تھا، 2 مالی کی صورتحال تھی، اور 3 فلسطین کے حوالے سے تھا۔ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ذیل میں ہونے والی دیگر اجلاس جو قاہرہ اجلاس کے ذیل میں ہوئے ہیں ان پر بھی ہم غور کریں گے، اور ایران مصر تعلقات پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ممتاز سرد نگار، خاص طور پر مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے امور کے ماہر اور سابق سفارتکار جناب سید ہادی سید افقہی صاحب۔ سید ہادی سید افقہی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
خدمت شما و
میں بھی آپ کی خدمت میں۔
سید ہادی صاحب، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے قاہرہ اجلاس کے موضوع سے، کہ قاہرہ میں او آئی سی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے مجموعی طور پر اس کے نتائج اور اس کی کامیابیوں کی کس حد تک آپ کی نظر میں امید ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اجلاس کے نتائج کو اگر دیکھا جائے تو اس کا سب سے مین نقطہ جو تھا وہ شام کا معاملہ تھا، اور فلسطین کے بارے میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی۔ اور او آئی سی کے جو سابقہ اجلاس میں فلسطین کے بارے میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں، وہی باتیں اس بار بھی ہوئیں، ہاں کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ ہاں، جو نیا مسئلہ جو اس اجلاس میں پیش کیا گیا وہ مالی میں جو افریقی ملک ہے اس پر فرانس کی فوج کشی، اور فرانس کی طرف سے القاعدہ کے خلاف جنگ کے بہانے اس پر حملہ تھا۔ شام کے بارے میں جو معاملہ اٹھایا گیا وہ عرب لیگ اور او آئی سی کے سابقہ اجلاس کے برخلاف اس میں اہم باتیں سامنے آئیں۔ عرب لیگ کے اجلاس میں شام کی رکنیت معطل کی گئی تھی، لیکن قاہرہ کے اجلاس میں جو آئی سی کا سربراہ اجلاس تھا، تو اس اجلاس میں ایران کی سرگرم شرکت کی وجہ سے شام کو تنقیدوں کا نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ متوازن رویہ اپنایا گیا. اس اجلاس کے بیانیے میں دونوں فریق کو صبر و تحمل سے کام لینے کی دعوت دی گئی، جنگ و خونریزی بند کرنے کی دعوت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ حکومت اور مخالفین کے نمائندے مذاکرات کی میز پر آئیں اور سیاسی بات چیت شروع کریں تاکہ کسی رائے حل تک پہنچ سکیں جس سے شامی عوام کی امنگوں کی تکمیل ہو سکے اور ایک عبوری حکومت تشکیل پا سکے. فلسطین کا مسئلہ بھی اس اجلاس میں تھا اور اس میں فتح اور حماس کو جو مذاکرات کی دعوت دی گئی یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، اور انتخابات کے لیے تیاریوں کا بھی مسئلہ تھا فلسطین کے اندر، اور ایک اور مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ صہیونی بستیوں کی جو تعمیر کا مسئلہ ہے اس کی مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ یہ صہیونی بستیاں اس کی تعمیر روک دی جائیں، اور غزہ پر جو اسرائیل کا حملہ ہوا تھا اس میں جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں اس کی تعمیر نو کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. افریقی ملک مالی کے بحران پر بھی توجہ دی گئی اس اجلاس میں. فرانس نے مالی پر حملہ کیا، اس ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور آدھی میں دیگر قومیتیں ہیں. کچھ عرصے قبل، تقریباً 2-3 سال قبل، القاعدہ تنظیم نے مالکی میں اپنی جو ہے وہ کہیں کہیں موجودگی ظاہر کی، اور خاص طور پر مختلف ملکوں میں بھی اس نے اس اسلامی بیداری کی لہر کے بعد اپنے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ بھی کچھ تنظیمیں ایسی تھیں جو القاعدہ کی ہم فکر ہیں، انہوں نے مالی کی دارالحکومت باماکو اور دیگر شہروں میں اپنے وجود کا اعلان کیا، اور تقریباً سبھی جو مغربی ممالک ہیں افریقہ کے اس پہ انہوں نے اپنا پیر جمانے کی کوشش کی. اس لیے فرانس نے سلامتی کونسل سے اجازت لی کہ وہ مالی میں داخل ہو اور القاعدہ کا قلقمہ کرے اور تکفیری اور سلفی گروہوں کا مقابلہ کرے. البتہ میری نظر میں یہ صرف ایک بہانہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بنابراین مالی کے مسئلے پر او آئی سی کے اجلاس میں خاص توجہ دی گئی اور اس مسئلے کو
ہم آپ سے ہم اگر وقت بچا تو گفتگو کریں گے مالی کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، لیکن چونکہ او آئی سی کے اجلاس میں جو سب سے نمایاں مسئلہ رہا وہ شام کا مسئلہ رہا اور اس حوالے سے کافی پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے ایک اور جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ قاہرہ اجلاس کے ذیل میں ایک سہ فریقی اجلاس ہوا رابطہ گروپ کا شام کے حوالے سے، جس میں ایران اور ترکی اور مصر کے سربراہ مملکت نے شرکت کی، اور اس میں کچھ نکات پر تینوں کے درمیان ایک اتفاق بھی ہوا اور یہ طے پایا کہ اس اجلاس کے جو نتائج ہیں اس کو وہ ذرائع خارجہ کی سطح پر حتمی شکل دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو فریقین کے درمیان یعنی شام میں لڑنے والے متحارب گروپوں اور حکومت کے سامنے اس کو رکھا جائے گا. میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ اجلاس اور او آئی سی کا اجلاس، اس کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو آپ کے خیال میں شام کا بحران کس طرف جا رہا ہے؟ آیا شام کے بحران کے سیاسی حل کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں؟
ببینید با توجه به تحولات
جو کچھ ابھی پچھلے دنوں شام میں تبدیلیاں آئی ہیں اور جس طرح سے دہشت گرد گروہوں نے پسپائی اختیار کی ہیں خاص اسٹریٹجک علاقوں سے، اور جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا تو وہاں جو انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے اور خاص طور پر ترکی اور شام کی سرحدوں پر جو انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، یا شام و لبنان کی سرحدوں پر جو قبضہ کر رکھا تھا وہاں سے انہوں نے پسپائی اختیار کی، تو یہ ظاہر کرتا ہے یہ امر کہ شامی فوج کو بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ جو شام مخالف گروہوں کا اتحاد اس کے سربراہ معاذ الخطیب جو ہیں انہوں نے بھی شامی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے. البتہ انہوں نے اس سے پہلے یقینی طور پر امریکہ سے رضامندی لی ہوگی اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ شامی حکومت کی طرف سے فاروق اشارہ کو جو کہ شام کے نائب صدر ہیں ان کو نمائندے کے طور پر مذاکرات کے لیے پسند کریں گے. اور یہی جو انہوں نے مذاکرات کی آمادگی کا اعلان کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شام کا مسئلہ صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. اگر اس اعلام آمادگی کو ہم نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ہی جو مختلف کوششیں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک یہی جو چار جانبہ رابطہ گروپ جس میں مصر، ترکی، سعودی عرب، ایران اور مصر ہے، تو اس نے صرف سعودی عرب نے صرف سعودی عرب کے اجلاس میں شرکت کی لیکن یہاں شرکت نہیں کی. تو اس بات کے پیش نظر کے رائے حل، سیاسی رائے حل کے لیے جو کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور رابطہ گروپ کو جو کہ پہلے چار جانبہ تھا اب سہ جانبہ ہو گیا، اس کو فعال کرنے کی جو کوشش ہوئی ہے اور جو اجلاس ہوا ہے قاہرہ میں جس میں ایران کے صدر احمد نژاد، عبداللہ گل ترکی کے صدر اور محمد مرسی مصر کے صدر، ان تینوں نے اجلاس کیا اور یہ اچھے نقطے پر پہنچے اور انہوں نے ایک اچھا اتفاق رائے حاصل کیا شام کے معاملے کو پرم طریقے سے حل کرنے کے تعلق سے. اس سے فریق اجلاس کے ساتھ ساتھ جو اختتامی بیان میں بھی نقطہ شامل کیا گیا ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے اور جو مفاہمت ہوئی ہے اس کا روس، چین اور خود جو شام کے مخالف گروہ انہوں نے استقبال کیا، خیر مقدم کیا ہے. اخضر ابراہیمی کی جو کوششیں رہی ہیں اقوام متحدہ کے نمائندے جو ہیں شام کے امور میں ان کی کوششیں بڑی اچھی رہی ہیں. البتہ انہوں نے اگرچہ کہیں کہیں غیر متوازن موقف اختیار کیا اور شام کی حکومت نے ان کے بعض موقع پر اختیار اعتراض بھی کیا لیکن شامی حکومت نے کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے ہر نمائندے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. بنابراین شام میں جو تبدیلیاں ہیں اس پر جو حکم فرما جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا رہا ہے کہ شام کے مسئلے ایک سیاسی حل نکلنے کی امید بڑھ گئی ہے اور معاذ الخطیب نے جو اپنی تجویز پیش کی ہے اور امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان لولینڈ نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم ان کی اس تجویز سے ان کی اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، یعنی معاذ الخطیب کے منصوبے کے. خود معاذ الخطیب نے درخواست کی ہے کہ وہ ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ایران نے بھی اس کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ شام کا سیاسی رائے حل نکلے.
آپ نے اچھا اشارہ کیا اور اس جانب کے معاذ الخطیب جو ہیں وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، دوسری طرف انہوں نے اعلان کیا کہ وہ فاروق اشرا سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی جو سب سے بڑی جو پیش رفت وہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ جو اب تک شام کے معاملے میں بڑا پیش پیش رہا ہے اور اس کا زور یہ تھا کہ صدر بشار اسد جو ہیں وہ ہٹیں اور ان کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد ہی کوئی سیاسی عمل جو ہے وہ آگے بڑھے. آپ کے خیال میں امریکہ نے بظاہر اب اس پہ پسپائی اختیار کر لی ہے کہ وہ صدر بشار اسد جو ہے ان کو ہٹایا جائے سوریا سے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا واقعاً شام کے جو زمینی حقائق ہیں وہ امریکہ کے لیے نوشتہ دیوار بن کر سامنے آ گئے ہیں؟
شک نہیں، اس میں شک نہیں کہ امریکہ کی یا مغربی ملکوں کی جو جاسوسی تنظیمیں یا اسرائیل کی جو خفیہ تنظیم ہے موساد یا سی آئی اے، انہوں نے ترکی میں ایک مشترکہ کنٹرول روم قائم کیا ہے. یہ مسلسل شام کے زمینی حقائق پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا شام میں سرگرم دہشت گردوں سے براہ راست رابطہ بھی ہے اور حالات کو جائزہ لے رہے ہیں. اس میں شک نہیں کہ شامی فوج شام میں کنٹرول حاصل کرتے جا رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کل ہی یہ جو ہے وہ سب کچھ کھیل ختم ہو جائے گا, لیکن جنگ کا جو عمل ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جا رہا ہے. اور اس سے اہم جو بات ہے میری نظر میں وہ یہ کہ بن غازی میں, لیبیا کے شہر بن غازی میں بم دھماکے کے بعد جس میں امریکی سفیر اور تین دیگر سفارتکار مارے گئے, امریکہ وحشت میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اگر شام میں بشار اسد کی حکومت ختم ہو جائے اور یہ شدت پسند گروہوں کا وہاں اثر و نفوذ ہو جائے تو پھر یہاں پر جو گروہ ہیں وہ امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. بنابری معاذ الخطیب جو مخالف گروہوں کے اتحاد کے سربراہ, انہوں نے النصرا گروہ سے اپنی جو فوجی ونگ ہے اس کو الگ کر لیا, کیونکہ النصرا گروہ دہشت گرد گروہ کے طور پر زیادہ پہچانا جاتا ہے. بنابری شام کے مخالف گروہ بھی جو اس سے خائف ہیں کہیں النصرا جو ہے وہ اقتدار میں نہ جائے اور اس کا کنٹرول نہ ہو جائے. موجودہ بشار اسد جو ہیں وہ مخالفین کے لیے یا امریکہ کے لیے ریڈیکل عناصر سے زیادہ قابل قبول ہوں گے.
سوریہ کے حوالے سے, شام کے حوالے سے میں ایک اور سوال جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں, چونکہ آپ کی مشرق وسطی کے امور پر خاصی نگاہ ہے, مستقبل کیا ہے شام کی موجودہ حکومت اور اگر اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا واضح نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ کیا واقعی جو امریکہ چاہتا تھا کہ بشار اسد جو ہیں وہ چلے جائیں, تو کیا واقعی بشار اسد کو جانا پڑے گا؟
ببینید یکی از مهمترین مسائلی که
ایک اہم ترین مسئلہ جو جنیوا اجلاسوں میں پیش کیا گیا اور اسی طرح روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں جو بات سامنے آئی وہ یہ بشار اسد کے مستقبل کے بارے میں بات ہوئی اور شام کے آئندہ حکومت کے بارے میں بات ہوئی کہ بشار اسد کی پوزیشن کیا ہوگی. ایران, روس اور چین انہوں نے کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ بشار اسد کے بارے میں کوئی بات ہو, اور اس بات کو خود شامی عوام پر چھوڑ دیا ہے. حتیٰ امریکہ اور قطر ان لوگوں نے یہ بھی تجویز دی کہ 2014 تک صدر رہیں اور جب صدارتی انتخابات ہوں تو بشار اسد خود کینڈیڈیٹ نہ ہوں, اور بشار اسد نے بھی اس کا جواب دیا کہ میں ایک شامی باشندے کے طور پر کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں, ہوں گا اگر عوام چاہے تو مجھے منتخب نہ کریں. لیکن اگر شامی حکومت مخالفین کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تقسیم اقتدار کی بات
ہوگی. ڈاکٹر آخر میں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایران اور مصر تعلقات, ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے, 2.5 منٹ کا, کیونکہ ایران اور مصر کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ پچھلے 33 برسوں کے دوران پہلی مرتبہ ایران کے کسی اعلیٰ عہدیدار خاص طور پر رئیس جمہور نے دورہ کیا ہے. آپ کے خیال میں مستقبل کیا ہے ایران مصر تعلقات کا؟
ببینید ما هم ضرورت ها رو من خدمتتون اشاره میکنم,
هم بھی ضرورتوں کا ذکر یہاں پر کرنا چاہیں گے اور مشکلات کے بھی. دونوں ملکوں کی ضرورت یہ ہے کہ دونوں ہی بڑے ملک ہیں اور سیاسی اور اسٹریٹجک اعتبار سے علاقے میں اپنے اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں علاقے میں, عرب دنیا میں اور علاقے میں دونوں ہی ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کا مسئلہ بھی, اور خاص طور پر اس کے ساتھ اگر ترکی بھی اس میں شامل ہو جائے تو ایک بڑا اقتصادی بلاک تشکیل دے سکتے ہیں. اور مشکلات اور رکاوٹیں جو ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مصریوں کی طرف سے مخمص سے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ ان پر امریکہ کا بھی دباؤ ہے، سعودی عرب کا بھی دباؤ ہے، اور خود مصر کے اندر سلفیوں کا بھی دباؤ
ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید ہادی صاحب کہ آپ تشریف لائے، انشاءاللہ ایران مصر تعلقات پر کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔